السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو وطن واپسی کے لیے ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کا پاکستان سے مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا اور عالمی خبروں سے. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے 70 کلومیٹر شمال میں ایک کشتی دریائے پدما میں الٹ جانے سے بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور امریکہ کے نئے وزیر دفاع اتوار کے روز جنوبی افغانستان گئے تاکہ آئندہ 2 برسوں میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے منصوبوں کا جائزہ لے سکیں. اور اب کھیل کے میدان سے.
کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 130 رن سے ہرا دیا، جبکہ افغانستان کی یادگار کارکردگی کے باوجود سری لنکا کی 4 وکٹ سے فتح. میں ہوں اسد حسن. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. انسانی حقوق کی ایک سرکردہ تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو وطن واپسی کے لیے ہراساں نہیں کریں. تاہم پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیے جا رہے. تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں گزشتہ دسمبر میں ایک اسکول پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کے بعد ملک میں جہاں ایک طرف شدت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں تیزی آئی، وہیں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف بھی تادیبی اقدامات نے زور پکڑا ہے. اس بنا پر گزشتہ 2 ماہ میں ہزاروں افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپس چلے جانے کی خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں. انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاں مقیم افغان پناہ گزینوں کو ہراساں کیے جانے سے روکے اور انہیں زبردستی بے دخل نہ کیا جائے. ایک تازہ بیان میں ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ طالبان شدت پسندوں کی کارروائیوں کے تناظر میں انہیں زبردستی ایسے حالات میں افغانستان جانے کے لیے ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے جہاں ان کی زندگیوں کو مزید خطرات لاحق ہوں. تاہم پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ اپنی روایتی مہمان نوازی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پاس رکھتے ہوئے پناہ گزینوں کے خلاف کسی زور زبردستی کا رویہ نہیں اپنا رہے اور صرف ایسے پناہ گزینوں کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں جو بغیر اندراج کے پاکستان میں مقیم ہیں. عہدیداروں کے مطابق تقریباً 16 لاکھ سے زائد اندراج شدہ پناہ گزین رواں سال کے آخر تک پاکستان میں رہنے کے اہل ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں بغیر قانونی دستاویزات کے افغان باشندے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں جن کا شرپسند عناصر کا اعلی کار بننے کے خدشات بہرحال موجود ہیں، لہذا ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے. سینئر تجزیہ کار پروفیسر اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس طرح کے پناہ گزینوں کے لیے مخصوص مقامات ہوتے ہیں اور ان کے مخصوص حقوق ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں پناہ گزین جہاں ایک طرف تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں تو دوسری جانب ان کی وجہ سے پاکستان کی سماجی اور معاشی زندگی پر بھی ایک طرح کا بوجھ بنے ہوئے ہیں، جس سے متاثر ہونے والی آبادی بھی اب ان کی اپنے وطن واپسی کے مطالبات کرتی نظر آتی ہے.
پاکستان کی سیاسی یا سماجی اور اقتصادی زندگی میں ہمارے پختونوں نے خود کہا کہ بھائی افغانوں کو ایک خاص حد تک ٹریٹ کیا جائے، اس سے آگے نہ لایا جائے. ٹھیک ہے کہ ہمارا مذہب اور ہماری زبان اور ہمارا طریقہ کار اور ثقافت ایک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس ان قدروں کو مشترک رکھتا ہے ہم گھر بار جو ہے نا سارا کچھ ان کے حوالے کر دیں اور خود مہاجر بن جائیں. تو اس طرح کی جو تکلیفیں آئی ہیں اس سے حکومت کے اوپر بھی بوجھ آیا.
اسلام آباد میں افغان سفارت خانے میں پناہ گزینوں کے امور کے اتاشی مصری خان محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان پناہ گزینوں کو ہراساں کیے جانے کی اطلاعات پر انہیں بھی تشویش ہے اور اس سلسلے میں آئندہ ماہ اعلیٰ افغان عہدیدار پاکستانی حکام سے ملاقات کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں کئی بار آواز اٹھائی ہے کہ اس طرح کا سلوک واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس سلسلے میں افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین اگلے مہینے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور پاکستانی عہدیداروں سے بات ہوگی اور کوشش کریں گے کہ پاکستان میں بسنے والے افغان پناہ گزینوں کی مشکلات کو کم کر سکیں. وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ افغان پناہ گزینوں کو ان کے لیے مخصوص کیمپوں تک محدود کرنے اور انہیں دیگر آبادیوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں فوج کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں رزمک کے مقام پر ہفتے کے روز انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی میں 4 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 4 دہشت گردوں کا پیچھا کیا گیا, جن میں سے 2 کو رزمک بازار میں پکڑا گیا جبکہ 2 قریبی احاطے میں چھپ گئے. پاکستان بھر میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور سیکورٹی فوجوں نے ایک تازہ کارروائی ہفتے کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع 4 صدا میں بھی کی. وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں دسمبر 2014 کے بعد سے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر کارروائیوں میں ہزاروں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا, جن میں سے بعض کا تعلق براہ راست دہشت گردی کی کارروائیوں سے تھا. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سے 70 کلومیٹر شمال میں ایک کشتی دریائے پدما میں الٹ گئی اور بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. کشتی پر 100 سے زائد افراد سوار تھے. ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور قریب سے گزرنے والی کئی کشتیاں بھی تلاش کے کام میں مدد کر رہی ہیں. حکام کے مطابق کم از کم 30 افراد کے ہلاکت کی خبر ہے. امریکہ کے نئے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر اتوار کے روز جنوبی افغانستان گئے تاکہ آئندہ 2 برسوں میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے منصوبوں کا جائزہ لیا جائے. افغانستان کے دورے کے دوسرے روز کارٹر دارالحکومت کابل سے کندھار پہنچے, جہاں انہوں نے افغان لیڈروں اور امریکی فوجی کمانڈروں کے ساتھ بات چیت کی تھی. کارٹر اب کندھار میں امریکی اور افغان کمانڈروں سے افغان سیکورٹی افواج کی ٹریننگ میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. کارٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں انسداد دہشت گرد کے اپنے مشن کی تفصیلات پر دوبارہ سوچ بچار کر رہا ہے, جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آیا امریکی فوجیوں کی واپسی میں تھوڑی تاخیر کر دی جائے, جن کا مشن جنگی کارروائیوں سے افغان فوجیوں کی ٹریننگ میں بدل رہا ہے. انہوں نے رپورٹروں کو بتایا کہ اس معاملے پر افغان صدر اشرف غنی کے آئندہ ماہ واشنگٹن دورے کے دوران بات چیت ہوگی. کارٹر صدر اشرف غنی سے ملاقات کر چکے ہیں اور امریکی فوجیوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. اس وقت قریب 10,000 امریکی فوجی افغانستان میں ہیں. امریکہ کے نئے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے ہفتے کے روز کابل میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی, جو طالبان کے ساتھ امن اور مصالحت کے لیے اپنی حکومت کی کوششوں کے بارے میں پر امید دکھائی دیتے ہیں. مسٹر کارٹر نے انکشاف کیا کہ واشنگٹن مسٹر غنی کے تبصروں کی روشنی میں فوجیوں کے انخلا کے اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کر رہا ہے. پڑوسی ملک پاکستان سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
پینٹاگون کے سربراہ ایشٹن کارٹن نے میڈیا میں افغان طالبان تنظیم اور امریکہ کے درمیان ابتدائی رابطوں کی خبروں کے دوران امریکی وزیر دفاع کے طور پر بیرون ملک اپنے پہلے سرکاری دورے کے لیے افغانستان کا انتخاب کیا ہے, اگرچہ تمام متعلقہ فریق ان خبروں کو مسترد کر چکے ہیں. مسٹر کارٹر افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ہمراہ کھڑے ہوئے, جنہوں نے حکومت اور طالبان کے درمیان امن کے امکانات پر بات کی. تاہم انہوں نے اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی کہ آیا دونوں فریق رابطے میں ہیں یا آیا شورش پسندوں نے مذاکرات کی میز پر آنے پر اپنی رضامندی کا کوئی اشارہ دے دیا ہے. مسٹر اشرف غنی نے کہا,
The grounds for peace have never been better in the last 36 years. Our approach is productive. We are hopeful that categorical answers in a peace process are dangerous. The questions are under consideration.
امن کے لیے فضا گزشتہ 36 سال میں اتنی زیادہ سازگار کبھی نہیں ہوئی تھی. ہمارا انداز تعمیری ہے, ہم پر امید ہیں, لیکن امن کے کسی عمل میں قطعی جوابات خطرناک ہوتے ہیں. سوالات زیر غور ہیں, سمت مثبت ہے, لیکن ہم قبل از وقت اعلانات نہیں کر سکتے. یہ الفاظ تھے مسٹر اشرف غنی کے. مسٹر کارٹر نے کہا کہ افغان جمہوریت کے لیے ایسا ایک زیادہ پر امید مطمئن نظر ہی ان وجوہات میں سے ایک ہے جن کی بنیاد پر اوباما انتظامیہ اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ آیا فوجیوں کے انخلا کے منصوبوں کی رفتار سست کی جائے اور افغانستان میں دہشت گردی کے انسداد کے امریکی مشن پر نظر ثانی کی جائے. انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر اس وقت بات ہوگی جب اشرف غنی اگلے ماہ واشنگٹن کا دورہ کریں گے.
We are discussing and rethinking the details of the counterterrorism mission and how the environment has changed here with respect to terrorism since we first laid out our plans, and that's an important
ہم دہشت گردی کے انسداد کے مشن اور اس بارے میں تفصیلات پر گفتگو اور نظر ثانی کر رہے ہیں کہ ہماری جانب سے یہاں اپنے منصوبوں کی شروعات سے اب تک دہشت گردی کے حوالے سے ماحول کس قدر تبدیل ہو چکا ہے. اور ہمارے صدر کے لیے ایسے میں یہ ایک اہم غور طلب معاملہ ہے جب وہ اگلے چند برسوں کے بارے میں غور کرتے ہیں اور ان کے بارے میں صدر اشرف غنی سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس بارے میں ان کے خیالات تک پہنچتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ مسٹر کارٹر نے کہا کہ افغانستان میں امن کا عمل امریکہ کا ایک ترجیحی معاملہ ہے۔ صدر کے ساتھ چند روز قبل اوول ہاؤس میں اپنی ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے دفاعی امور کے سربراہ نے کہا کہ مسٹر اوباما نے یہ واضح کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جمہوری پیش رفت اور امن برقرار رہے۔ اس وقت افغانستان میں 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ صدر اوباما کا ہدف یہ ہے کہ اس سال کے آخر میں اس تعداد کو نصف تک کم کر دیا جائے اور انخلا 2016 میں اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک افغانستان میں امریکی سفارت خانے کے عملے کی موجودگی معمول کی ایک تعداد تک نہیں پہنچ جاتی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
امریکہ کے نئے وزیر دفاع کے افغانستان کے دورے پر ہمارے پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے تجزیہ کارون ڈاکٹر فاروق حسنات اور نعمان ظفر سے گفتگو کی۔ سنتے ہیں کچھ اقتباسات۔ رحمان ظفر کہتے ہیں،
دیکھیں افغانستان کی اہمیت سے تو انکار کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ہمیں کچھ تھوڑا سا ایک نظر آیا تھا کہ انہوں نے اپنی توجہ تھوڑی سی ہٹا لی تھی، اور مطلب وہ نیٹو کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے چائنا نے اس خلا کو جب دیکھا کہ خلا پیدا ہونے والا ہے تو اس نے ایک سٹیپ لیا آگے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ ایک آفر بھی کی تھی کہ ہم جو ہے نا آپ کے سالسی کروا سکتے ہیں، اور مختلف جو فریقین ہیں، پاکستان ہو گیا اور افغان گورنمنٹ ہو گئی، انہیں ہم ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں، اور اگر ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم پلے کریں گے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ واشنگٹن میں ایک وہ تحریک پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا، دیکھا ضرور انہوں نے، ان کے جو اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ خلا ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور 1989 والی غلطی دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے کہ اگر ہم چھوڑ کے دوبارہ چلے جائیں گے تو پھر چین کا جو اثر و رسوخ ہے جو علاقے میں پہلے سے ہی بہت موجود ہے اور بڑھ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ترکمانستان، قازقستان، آذربائیجان، یہ سارے گیس سے اور آئل سے بھرے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو ایک رستہ چاہیے، اور یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا جب افغانستان کے اندر ایک جمہوری اور پیسفل اور سٹیبل گورنمنٹ موجود ہوگی۔
جی ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب سے اس حکومت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ ایک متحدہ حکومت ایک طرح سے تشکیل ہے اور ایک نیا ارینجمنٹ سامنے آیا تھا، اب آپ یہ بتائیں، امریکہ بہت زیادہ توقعات یہ بھی رکھتا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، تو اس وقت وہاں پہ جو ایک سیاسی حکومت کا آپ کو سیٹ اپ نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں ملیٹنٹ گروپس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے؟
پہلے کے مقابلے میں بالکل، پہلے کافی کشیدگی تھی، مختلف جو لسانی گروپ ہیں، خاص طور پر خوش نہیں تھے جو حکومت سے، لیکن اب چاہے وہ کتنا ہی کنٹروورشل تھا ان کا جو صدر کا انتخابات سے، لیکن میرے خیال میں چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، کیونکہ ساری بات یہ سمجھ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، تب بھی جو بڑا ہمیں خطرہ ہے ملیٹنسی کا اور انسرجنسی کا، اس کو ہم دور کر سکیں گے، تو وہاں تک تو معاملہ سیٹل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسے آگے بھی چیز جانی ہے، اور آگے ہی جانی ہے کہ جو پشتون گروپس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی ٹرائبس کو شامل کیا جائے اس میں، یا اس قسم کے طالبان جو تیار ہوں حکومت میں شامل ہونے کے، نیشنل گورنمنٹ کے سارے تو نہیں ہوں گے، مشکل ہے ملا عمر ہوں یا ان کے، لیکن جو دوسرے یا تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے جو عام طالبان تھے، وہ ان کا امکانات ہیں کہ وہ شامل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد افغانستان جیسے رستے پہ چل پڑے گا، اس میں انسرجنسی تو ہوگی لیکن وہ اتنی نہیں ہوگی کہ حکومت کو وہ کے لیے خطرہ بن سکے، یعنی مینیجیبل ہوگی۔ وہاں پہ پاکستان کا رول بھی بہت اہم ہوگا کہ پاکستان میں جو پاکستان کے ٹرائبل علاقے ہیں وہاں سے انسرجنس کو نہیں آنے دینا افغانستان میں، اور ان کو روکنا ہے، اور یہاں پہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس پہ بھی پوری طرح قابو پانا ہے۔ تو اگر اس قسم کی چیز آگے بڑھے جس کے امکانات ہمیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر یوں لگتا ہے کہ ایک قسم کی ایک امن آ جائے گا افغانستان میں، جو موقع دے گا کہ اداروں کی تشکیل میں، اور موقع دے گا جو سیاسی عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی شروع کیا جائے گا۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ترکی نے پڑوسی ملک شام میں ایک قدیم مقبرے کی حفاظت پر مامور اپنے فوجیوں کو باحفاظت نکالنے اور مدفن سے باقیات کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے فوجی کارروائی کی ہے. اتوار کے روز وزیر اعظم احمد اکتاغلو نے بتایا کہ اتوار کو کی گئی اس کارروائی میں لگ بھگ 600 فوجیوں، 100 ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں نے حصہ لیا. فوجیوں کا ایک ٹکڑے سرحد پار علاقے کو بانی کے قریب اس مقبرے کی طرف گئیں، جبکہ دوسرا گروپ سرحد پر اس مقام پر موجود رہا جہاں یہ باقیات منتقل کی گئیں. ان کے بقول اس دوران پیش آنے والے حادثے میں ایک فوجی ہلاک بھی ہوا اور فوجیوں نے مقبرے کے نئے مقام پر ترکی پرچم بھی لہرا دیا. شام کی طرف سے اس تازہ کاروائی پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. تفصیلات استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
تقریباً 100 ٹینکوں اور فوجی بختر بند گاڑیوں کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ترک فوجی رات کو شام میں داخل ہوئے اور ان دستوں کو فوجی لڑاکا طیاروں کی معاونت بھی حاصل رہی. ترک فورسز نے سلطان کے تاریخی مقبرے کی حفاظت پر مامور 39 ترک سپاہیوں کو داعش کے مہینوں سے قائم محاصرے سے باہر نکالا. شاہ سلیمان جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی کے دادا تھے، ان کے مقبرے سے ان کی باقیات اور دیگر تاریخی اشیاء کو ترکی منتقل کر دیا گیا ہے. ترک وزیر اعظم احمد داؤد تاغلو نے اس آپریشن کو کامیاب قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ ترک فورسز کو ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ وہ ملکی روحانی اقدار اور مسلح افواج کا تحفظ کرے. ترک فوجی قافلے نے شام کے اندر 30 کلومیٹر تک اس علاقے پر سفر کیا جو داعش کے کنٹرول میں تھا، لیکن کسی طرح کے جھگڑے یا لڑائی کی اطلاع نہیں ملی ہے. اس آپریشن میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا، تاہم اس واقعے کو حادثہ قرار دیا جا رہا ہے. ان فوجی دستوں کے اتوار کو واپس ترکی پہنچنے کی اطلاعات مل رہی ہیں. وزیر اعظم داؤد تاغلو نے بتایا کہ نئے مقبرے کا مقام شام اور ترکی کے سرحد کے نزدیک واقع ہے اور تاریخی واقعات ترک فوج کے سپرد کر دی گئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ترک فورسز کا شام کے ایک علاقے پر کنٹرول ہے جہاں ترکی کا پرچم لہرایا گیا ہے اور جہاں سے شاہ سلیمان کی واقعات منتقل کی گئی ہیں. 1921 میں شام کے ساتھ معاہدے کے تحت ترکی شام کے کچھ زمینی حصوں پر کنٹرول رکھتا ہے اور ان علاقوں کی حفاظت پر ترک فوجی مامور ہیں، اور یہاں شام میں جاری جنگ کے باوجود ترکی نے معاہدے کے تحت حاصل ہونے والے حقوق سے دستبرداری کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی کے تمام علاقوں کی ہمیشہ حفاظت کی جائے گی، یہ کہیں بھی واقع کیوں نہ ہوں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یوکرین میں ہونے والی لڑائی میں شامل دونوں فریق مشرقی یوکرین میں اگلے محاذ سے بھاری ہتھیار واپس لانے پر راضی ہو گئے ہیں، جو امن منصوبے کے اطلاق کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے. پہلے اس منصوبے کی بار بار خلاف ورزی کی گئی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف جنیوا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں، جو ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی اور امریکہ کے توانائی کے وزیر ارنسٹ مونس کے درمیان ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تک کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش ہیں. کویت میں ایک اپیلز کورٹ نے حزب اختلاف کے ایک لیڈر کو ملک کے حکمران کی توہین کرنے کے الزامات پر 2 سال قید کی سزا سنائی ہے. اور امریکہ میں بحر الکاہل کی بندرگاہوں پر اربوں ڈالر کے ساز و سامان کی نقل و حمل کا سلسلہ شروع ہونے سے صورتحال میں کچھ بہتری ہوئی ہے، کیونکہ امریکی بندرگاہوں پر کام کرنے والے کارکنوں اور بندرگاہ کا نظم و نسق چلانے والوں کے درمیان لیبر کے نئے کانٹریکٹ کے بارے میں عبوری سمجھوتا ہو گیا ہے. اور آئیے اب آپ کو کچھ اور رپورٹیں سنواتے ہیں. پاکستان میں صحت سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم میں ایک مثبت تبدیلی میں والدین کی جانب سے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار کرنے کے واقعات میں نمایاں طور پر کمی ہوئی ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر.
پاکستان میں محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی حالیہ مہم میں والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے انکار کی شرح میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی ہے، جو کہ ماضی کی نسبت اس موذی وائرس کے خاتمے کی کوششوں کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے. اس ہفتے 3 روزہ مہم کے دوران ملک بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کی مہم کامیابی سے مکمل کی گئی، اور ان علاقوں میں بھی انسداد پولیو کی ٹیموں کو بھیجا گیا جہاں سلامتی کے خدشات کے باعث اس سے پہلے ان کی رسائی نہیں تھی. صوبہ خیبر پختونخوا کے انسداد پولیو سیل کے ایک عہدیدار ڈاکٹر امتیاز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس مہم کے دوران پہلے کی نسبت انکار کرنے والے والدین کی تعداد میں تقریباً 50% کمی دیکھی گئی، لیکن ان کے بقول اس سے متعلق اعداد و شمار کچھ عرصے بعد ہی سامنے آ سکیں گے.
جب بھی کمپین چلتی ہے پہلے 3 دنوں میں کافی سارے ریفیوز رپورٹ ہوتے ہیں، اس دفعہ اگر میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں کہ پہلے جو کمپلینز ہوتی تھیں اور اس دفعہ جو کمپلین ہوئی ہے ان کی ریفیوزل ریکارڈنگ میں جو ہے نمایاں کمی آئی ہے, 50% سے بھی زیادہ ریفیوزلز کم ریکارڈ کیے گئے ہیں, تو اس میں ایکسیپٹیبلٹی تو بہت زیادہ بڑی ہے.
انہوں نے بتایا کہ اس بار ان علاقوں تک بھی رسائی کو ممکن بنایا گیا جہاں اس سے پہلے سیکیورٹی کے خدشات کے باعث بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلوائے جا سکے تھے.
بہت سارے جو ہمارے ایریاز تھے جہاں پہ ہمیں سیکیورٹی پرابلمز تھے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت اچھی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی. اس میں ایسے ایریاز بھی ہیں جو کہ کافی عرصے تک انیکسیسیبل تھے. اس دفعہ فاٹا اور خیبر پختونخوا کا جو جوائنٹلی یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا اور جس طرح جوائنٹلی سیکیورٹی ارینجمنٹس کی گئیں, تو اس سے ہم نے بہت سارے ایسی جگہوں کو بھی ایکسیس کیا ہے جن کو کافی عرصے تک ایکسیس نہیں کیا گیا.
پاکستان میں حالیہ سالوں میں سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے بھی انسداد پولیو مہم میں خلل واقع ہوتا رہا, جبکہ کئی والدین بھی اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار کرتے رہے ہیں, جس سے اس موذی مرض کے پھیلاؤ میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا گیا. گزشتہ سال ملک بھر میں 300 سے زائد پولیو کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ رواں برس اب تک سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 9 بتائی گئی ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پولیو وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے. دوسرے 2 ملک افغانستان اور نائجیریا ہیں. محکمہ صحت کے عہدیدار اس توقع کا اظہار کر چکے ہیں کہ رواں سال مربوط کوششوں کی بدولت پولیو وائرس پر قابل ذکر حد تک قابو پایا جا سکے گا. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایسے میں جبکہ میانمار کے شمالی حصے میں چین کی جنوبی سرحد کے ساتھ لڑائیاں جاری ہیں, بیجنگ کی حکومت کو پناہ گزینوں کے امڑتے ہوئے سیلاب سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ان سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے کہ چینی حکومت کو اس تنازع پر کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے. بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے بیل آرٹ کی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے.
میانمار کی فوج کوکانگ کے شمال میں واقع خصوصی علاقے میں مارشل لا اور ہنگامی حالات کا نفاذ کر چکی ہے, لیکن اس سے فوج اور مسلح نسلی باغیوں کے درمیان جھڑپیں ختم نہیں ہو سکیں. میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ کوکانگ جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ کاچن اور دوسرے نسلی باغی بھی لڑائی میں شامل ہو چکے ہیں, جس کے نتیجے میں پہلے ہی ہزاروں لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے. بہت سے افراد اپنی جانیں بچانے کے لیے چین کے جنوبی صوبے یونان کے ضلع ژنگکانگ کی جانب بھاگ گئے ہیں, جو اس مقام کے قریب سرحد عبور کرنے کا ایک اہم راستہ ہے جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس علاقے میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے ایک بڑے ریلے کے علاوہ چینی علاقے میں سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے مسلح افواج کی بھاری نفری موجود ہے, جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. باغیوں اور میانمار کی فوج کے درمیان 2009 میں آخری بار ہونے والی لڑائیوں کے نتیجے میں باغی لیڈر پنگ جیشنگ کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا. انہوں نے کئی سال چھپ کر گزارے, لیکن اب وہ لوٹ آئے ہیں اور اپنے لیے کوکانگ کے خود اختیار علاقے کے سربراہ کی حیثیت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی جانیں بچا کر بھاگنے والوں میں سے کئی ایک کو یہ توقع ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. راہو سرحد کے نزدیک واقع ژنگکانگ کے ایک ریسٹورانٹ میں کام کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ پنگ لڑائی جیت جائیں گے, اور یہ کہ ان کے نکالے جانے سے قبل حالات کہیں زیادہ بہتر تھے. وہ مزید کہتے ہیں کہ علاقے پر میانمار حکام کا قبضہ ہونے کے بعد ان سے اچھا سلوک نہیں کیا گیا. کوکانگ میں پنگ کی واپسی سے بیجنگ حکومت پر بھی دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ بعض چینی ان کے مقصد سے ہمدردی رکھتے ہیں, اور اس حقیقت کے پیش نظر بھی کہ کوکانگ کے باشندوں کا تعلق چینی نسل سے ہے. حالیہ لڑائیاں شروع ہونے سے پہلے پنگ نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیے تھے اور دنیا بھر میں رہنے والے چینیوں کو ایک کھلا خط بھیجا تھا, جس میں ان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ کوکانگ کے اپنے بھائیوں کی مدد کریں. اس خط اور انٹرنیٹ پر شائع ہونے والی کوکانگ کی گلیوں میں پڑی ہوئی نعشوں کی تصویروں نے انٹرنیٹ پر ایک قوم پرستانہ بحث و مباحثے کو ہوا دی ہے, جس میں کئی ایک چینی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کوئی کاروائی کرے, حتیٰ کہ کئی ایک تو کرائمیا کی صورتحال سے موازنے بھی کر رہے ہیں. میانمار کی حکومت نے بیجنگ پر زور دیا ہے کہ وہ سرحد پار سے کیے جانے والے حملے روکے. واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک سٹیمسن سینٹر میں مشرقی ایشیائی امور کی ایک اسکالر یون سن کہتی ہیں کہ اگرچہ پنگ کے عزائم نسبتاً واضح ہیں, لیکن انہیں اب بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ برمی حکام اب تک پنگ جیشنگ کو ایک قانونی سیاسی قوت کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، اس لیے انہیں وہ سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے کہیں سے آغاز کرنا ہوگا، اور کوکانگ کے علاقے میں کی جانے والی فوجی کارروائی کا واضح طور پر ہدف اس کنٹرول کی بحالی اور ان کے لیے سیاسی جواز مہیا کرنے کی جانب بڑھنا ہے تاکہ وہ ایک کردار ادا کر سکیں۔ میانمار اور چین کے درمیان تعلقات میں اس وقت سے ایک بڑی تبدیلی آئی ہے جب سے اس ملک نے، جسے برما بھی کہا جاتا ہے، جمہوریت کی جانب قدم بڑھانے شروع کیے ہیں۔ ایشیا میں امریکی موجودگی کے اثر نو توازن اور میانمار میں ایک بڑے ڈیم کے منصوبے کی منسوخی کے امتزاج سے کئی چینی اسکالرس کو یہ دلائل دینے پر راغب کیا گیا ہے کہ اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سرحد پار نسلی گروپس کے ساتھ زیادہ تعلقات قائم کیے جائیں۔ لیکن ینسن کہتی ہیں کہ حکومت کے خلاف نسلی باغیوں کو مدد دینے کا بظاہر کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ بیجنگ قومی سطح کی تجارت اور توانائی برآمد کرنے کے کئی زیادہ عزائم رکھتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان 90 برس قبل دلی میں پیدا ہوئے۔ ان گزرے برسوں پر نظر ڈالیں تو جو بات سب سے نمایاں نظر آئے گی وہ ان کی اپنے وطن پاکستان سے محبت ہے۔ کبھی وہ جیوے جیوے پاکستان کہتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور کبھی اپنے تمام نغمے وطن کے سجیلے جوانوں کے نام کرتے نظر آتے ہیں۔ اس نامور شخصیت کو دنیا ادب جمیل الدین علی کے نام سے جانتی ہے، جن کا پیغام ہمیشہ پاکستان رہا، اور یہ احساس ان کے تمام ملی نغموں میں دل بن کر دھڑکتا ہے۔
پاکستان کی بخاریں وطن بڑھ گئی تھی تو ہم کو بھی جوش آ گیا، تو ہم نے لکھ دیا جیوے پاکستان۔
جمیل الدین علی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد، پلے رائٹر، مضمون نگار، کالمسٹ اور پاکستان کے بہت معروف اسکالر ہیں۔ وہ دلی کے ایک معروف ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے دادا نواب علاء الدین احمد خان علائی غالب کے دوست اور شاگرد تھے۔ علی صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا،
علاء الدین خان علائی میرے والد کے باپ تھے۔
جمیل الدین علی کے والد سر امیر الدین احمد خان ایک شاعر تھے، اور والدہ کا تعلق میر درد کے خانوادے سے تھا۔ درد کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
وہ میری والدہ کے پر دادا تھے۔
جمیل الدین علی سے شاعری کے شوق کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے،
بچپن سے، اور ہمارے یہاں تو خاندان میں ہوتے ہیں سب شاعر، سبھی شعر کہتے ہیں ہمارے خاندان میں۔
جمیل الدین علی ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں،
میرا خیال ہے میں نے کھویا زیادہ پایا کم۔
جمیل الدین علی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں،
پاکستان کا مستقبل عظیم ہے۔
علی صاحب 80 کی دہائی میں وائس آف امریکہ آئے تھے، جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے،
وائس آف امریکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، اٹھ سے ان کا دفتر ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔
جمیل الدین علی جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی، وہ آنے والے زمانوں میں بھی اپنے محبت میں گندے نغموں کی صورت میں ہر سو گونجتے رہیں گے۔
جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان۔ جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان، جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان، ہمارا دیش۔
انٹرویو کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
ہم مصطفی 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 ہے ہم زبا بری تغیر کے ولی ہے
ہم مصطفی 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 ہے ہم مصطفی 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 ہے مصطفی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. انسانی حقوق کی ایک سرکردہ تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو وطن واپسی کے لیے ہراساں نہیں کرے. تاہم پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا. پاکستانی فوج کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں رزمک کے مقام پر ہفتے کے روز انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی میں 4 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 4 دہشت گردوں کا پیچھا کیا گیا, جن میں سے 2 کو رزمک بازار میں پکڑا گیا جبکہ 2 دیگر ایک قریبی احاطے میں چھپ گئے. پاکستان بھر میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں, اور سیکیورٹی فوجوں نے ایک تازہ کارروائی ہفتے کو صبح صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع 4 صدہ میں بھی کی. وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق ملک بھر میں دسمبر 2014 کے بعد سے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر کارروائیوں میں ہزاروں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا, جن میں سے بعض کا تعلق براہ راست دہشت گردی کی کارروائیوں سے تھا. پاکستان میں محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انسداد پولیو کی حالیہ مہم میں والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے انکار کی شرح میں خاطر خواہ کمی دیکھی گئی, جو کہ ماضی کی نسبت اس موذی وائرس کے خاتمے کی کوشش کے لیے حوصلہ افزا بات ہے. اس ہفتے 3 روزہ مہم کے دوران ملک بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کی مہم کامیابی سے مکمل کی گئی, اور ان علاقوں میں انسداد پولیو کی ٹیموں کو بھیجا گیا جہاں سلامتی کے خدشات کے باعث پہلے ان کی رسائی نہیں تھی. پاکستان کا شمار دنیا کے 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پولیو وائرس پر تاحال پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا. دوسرے 2 ملک افغانستان اور نائجیریا ہیں. محکمہ صحت کے عہدیدار اس توقع کا اظہار کر چکے ہیں رواں سال مربوط کوششوں کی بدولت پولیو وائرس پر قابل ذکر حد تک قابو پایا جا سکے گا. اور آئیے بین الاقوامی خبروں سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کچھ کھیلوں کی دنیا سے. کرکٹ کے عالمی کپ میں آج کھیلے گئے میچوں میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 130 رن سے ہرا دیا, جبکہ سری لنکا نے افغانستان کے خلاف 4 وکٹوں سے فتح حاصل کی. دوسری جانب اپنے دونوں میچوں میں شکست سے 2-4 ہونے والی پاکستانی ٹیم کو تنقید کا سامنا کرکٹ بورڈ کے حکام اور بعض سینئر کھلاڑی اس تنقید کے آئندہ میچوں پر بھی منفی اثرات سے خبردار کر رہے ہیں. تفصیلات اسد حسن سے.
کرکٹ ورلڈ کپ میں اتوار کو پول بی کے 2 میچز کھیلے گئے. بھارت نے جنوبی افریقہ کو بآسانی ڈھیر کر لیا, جبکہ کرکٹ میں نووارد افغانستان کے خلاف 4 وکٹوں سے فتح کے لیے ماضی کی عالمی چیمپئن سری لنکا کو سخت تگودو کرنا پڑی. ڈیوینڈن میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر افغانستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی, جس نے 49.4 اوورز میں 232 رنز بنائے اور تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. سری لنکا جیسی تجربہ کار ٹیم کے مقابلے میں پہلی بار کرکٹ کے میگا ایونٹ میں شامل ہونے والی افغانستان کی ٹیم نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اصغر استغزئی نے 54 رنز کی شاندار اننگ کھیلی, جس میں 1 چھکا اور 5 چوکے شامل تھے. سری لنکا کی طرف سے ملنگا اور میتھیوز نے 3-3, لکمل نے 2, جبکہ پریرا اور ہرات نے 1 وکٹ حاصل کی. ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کے بلے باز ابتدا میں بری طرح ناکام نظر آئے, اور 3 پہلی ہی گیند پر LBW آؤٹ ہو گئے. دلشان بھی کوئی رنز نہ بنا سکے, جبکہ سنگاکارا صرف 7 رن سکور کر سکے. افغان بالروں نے صرف 51 کے مجموعی سکور پر سری لنکا کے 4 اہم بلے بازوں کو زیر کر لیا تھا, لیکن پھر جے وردنے نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے سینچری سکور کی اور اپنی ٹیم کی فتح کے لیے اہم کردار ادا کیا. دوسرے نمایاں بلے باز پریرا تھے, جنہوں نے 47 رنز سکور کیے. سری لنکا نے 48.2 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 233 رنز کا ہدف حاصل کر لیا. تاہم کمنٹریٹرز نے اور کرکٹ پینڈٹس نے افغانستان کی ٹیم کے کھیل کی کھل کر تعریف کی ہے. دوسرے میچ میں جو میلبرن میں کھیلا گیا, خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ میچ کانٹے کا ہوگا, لیکن دفاعی چیمپئن بھارت نے جنوبی افریقہ کی مضبوط اور اس ٹورنامنٹ کے لیے فیورٹ ٹیم کو 130 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی. بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو 308 رنز کا ہدف دیا.
ओपनर शेखर धवन ने शानदार सेंचुरी स्कोर की जिसमें 2 छक्के और 16 चौके शामिल थे। वो 137 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे नुमाया बल्लेबाज विराट कोहली रहे जिन्होंने 46 रन स्कोर किए। एजेंटा राणे ने 79 रन बनाए। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय बॉलरों के सामने जमकर ना खेल सके और पूरी टीम 40.2 ओवर में सिर्फ 177 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की तरफ से डुप्लेसी 55 रन के साथ काबिले जिक्र बल्लेबाज रहे जबकि दीगर खिलाड़ियों में से कोई भी भारतीय बॉलरों का जमकर मुकाबला ना कर सका। अश्विन ने 3, मोहम्मद शर्मा और मोहम्मद शामी ने 2-2 जबकि जडेजा ने 1 विकेट हासिल की। शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर शेखर धवन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। भारत ने अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 76 रन से शिकस्त दे दी थी जबकि जनूबी अफ्रीका ने अपना पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ 62 रन से जीत लिया था। भारत से हारने के बाद वेस्टइंडीज के हाथों एक बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम पर तनकीद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अहम अहदेदार नजम सेठी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगरचे पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी काबिल सताइश नहीं है लेकिन तनकीद में एहतियात रवा रखनी चाहिए क्योंकि इससे आइंदा मैचों पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं।
अब तक आपकी टीम की कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं हुई है, इनफैक्ट बहुत मायूस कुन हुई है, मानते हैं, बहुत दुख है सबको, मगर आप सिर्फ सोचिए ये कि हमारा दुख अगर हम उसका इजहार किस तरीके से करें, अगर हम गाली गलौज पे आ जाते हैं लड़कों के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, बोर्ड के बारे में गाली गलौज पे उतर आते हैं और तो क्या वो टीम की मोटिवेशन का क्या होगा।
पाकिस्तान के साबिक कप्तान और क्रिकेट कमेंट्रेटर वसीम अकरम ने भी कहा है कि पाकिस्तानी टीम को आइंदा मैचों में जीत के लिए मैदान में उतरना चाहिए, दूसरी सूरत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मालूम होना चाहिए कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
वेस्ट इंडीज के हाथों बड़े फर्क से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस वर्ल्ड कप में अगले मरहले में जाने की क्या सूरतें हो सकती हैं और ये कि वो क्या वजूहात हैं जो टीम की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हो रही हैं। प्रोग्राम इन द न्यूज में हमारे साथी असद हसन ने साबिक क्रिकेटरों सरफराज नवाज और जलाल नीस और उर्दू टीम की एंकर रिपोर्टर मदिया अनवर से गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं कुछ इकतबासात।
सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हुआ क्या और अब क्या होना चाहिए।
देखें, सबसे पहले तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन हुआ काफी बुरा हुआ, टीम के मोराल के लिए बुरा है, पूरी फॉर्म के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, एवरीबॉडी इज वरीड और परेशान है कि कम अज कम इंडिया से अगर नहीं हम जीत सके तो वेस्ट इंडीज से तो जीतना चाहिए था, वी हैड ए बेटर चांस और सारा कुछ टॉस भी जीता और ये सारी चीजें देखते हुए, लेकिन अब बात है कि जी हम क्वालिफाई करेंगे फॉर टीम के आगे जो 4 टीमें टॉप में जाएगी दोनों ग्रुपों में से 4 टीमें, तो क्वार्टर फाइनल हम खेलेंगे कि नहीं अब इसके ऊपर मामला है। और अब पाकिस्तान का मैच जिम्बाब्वे से है, नेक्स्ट मैच जो ब्रिस्बेन में है, अब वहां पे देखना है कि अगर हम जीते या हारे तो
जिम्बाब्वे बड़ी डिसिप्लिन गेम सरफराज साहब खेल रही है, जिम्बाब्वे बड़ी डिसिप्लिन है, यूएई ने बड़ा डिसिप्लिन शो किया, जो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, और आयरलैंड तो बड़ी मैच्योर नजर आ ही रही है।
देखिए, जिम्बाब्वे ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है
जी 277
अपना क्लोज मार्जिन से हारे।
जलालुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान दोनों मैच हार चुका, इंडिया से भी और उसके बाद वेस्ट इंडीज से भी, अब उसके चांसेस क्या हैं और आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम की इतनी खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या है और इसको एकदम क्या इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं कि ये एक जो मोरल बूस्टर भी हूँ और परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करें, क्या किया जा सकता है?
देखिए, सबसे पहले चांसेस की जहाँ तक मैथमेटिकल चांसेस का भी मौजूद, पाकिस्तान अगर
चारों मैच
में परफॉर्म करके और मैच जीतता है तो यकीनन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, वो चांस तो जगह मौजूद है, मगर वो होगा कैसे वो एक अब बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो मैच जिस तरह हारा है, जिस बुरी तरीके से हारा है, तो उसको देखते हुए कोई अच्छी उम्मीद रखना बड़ा मुश्किल नजर आ रही है।
सही।
तो अब रिकॉग्नाइज होने या रिअमेज होने के लिए अब एक तो एक एडवांटेज थोड़ा सा पॉजिटिव थिंग ये मौजूद है कि एक तो 9 दिन का गैप आ गया है और जो 2 मैच हैं कंपेरेटिवली वो थोड़े से वीकर टीम से कंपेरेटिवली मैंने बात की है।
सही।
तो वो इन्हें अगर वो मैच जीतते हैं तो दोबारा से टीम कंबाइंड हो सकती है। अब जीतने के लिए जाहिर है कि आपको हर एरिया में परफॉर्म करना होगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, आज तो सारे टोटली फेलियर था हर लिहाज से, और उसमें जो अब अगर टीम जीत सकती है तो बेसिक यानी आना चाहिए जो आपका मेन प्लान था, गेम प्लान जिसमें हाफिज تو جو سرفراز تھے وہ ایز اے اوپنر ٹرائی ہونے تھے جو نہیں ہوئے, وکٹ کیپنگ وہ کریں, اوپننگ وہ کریں, اور پھر ایک دو چینجز آپ کو کرنی پڑیں گی.
مدیہ آپ ہمیں بتائیں اب آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہو, کیونکہ اب 6 بیٹسمین 7 بیٹسمین وہ ساری کے ساری آپ کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے.
سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو پازیٹو طریقے سے گراؤنڈ کے اندر جائیں, کہ آپ کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا ہو, مطلب آپ ضرور ہاریے. دیکھیے کرکٹ تو بائی چانس ہے, آپ ہار
ابھی انگلینڈ 123 پہ آؤٹ ہو گئی.
ہاں لیکن دیکھیے جہاں پر آپ کو فائٹ بالکل نہ نظر آ رہی ہو, انڈیا کے میچ میں کوئی فائٹ نہیں تھی, اس میچ میں کوئی فائٹ نہیں تھی, ایک رن پہ 4 وکٹیں جس وقت گئی ہیں, تو میرے سمیت تو پورے پاکستان کا حال اسی وقت خراب ہو چکا تھا. تو آپ جس پر اب آپ 6 کھلائیے بیٹسمین یا 7 کھلائیے, اگر انہوں نے اس طرح سے آؤٹ ہونا ہے تو میرے خیال میں ایک بیٹسمین سے کوئی فرق نہیں.
ابھی آپ ان دا نیوز پروگرام سے کچھ اقتباسات سن رہے تھے, آئیے کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں ایک مسافر بردار فیری ایک کارگو جہاز سے ٹکرانے کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے. حکام نے بتایا کہ کم سے کم 30 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ تقریباً 50 کو بچا لیا گیا جب یہ فیری دریائے پدما میں ڈوبی. مسافروں کی تلاش کا کام جاری ہے اور عہدیداروں کے اندازے کے مطابق تقریباً 100 افراد فیری میں سوار تھے. بنگلہ دیش میں کشتیوں کے ڈوبنے کے حادثات معمول کی بات ہیں, ماہرین اس کے لیے ناقص جہازوں اور ضرورت سے زیادہ مسافروں کے کشتیوں میں بار ہونے کو مردے الزام ٹھہراتے ہیں. امریکہ کے نئے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر اتوار کے روز جنوبی افغانستان گئے تاکہ آئندہ 2 برسوں میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے منصوبوں کا جائزہ لیا جا سکے. افغانستان کے دورے کے دوسرے روز کارٹر دارالحکومت کابل سے کندھار پہنچے جہاں انہوں نے افغان لیڈروں اور امریکی فوجی کمانڈروں کے ساتھ بات چیت کی. کارٹر اب کندھار میں امریکی اور افغان کمانڈروں سے افغان سیکیورٹی افواج کی ٹریننگ میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. کارٹر نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے اپنے مشن کی تفصیلات پر دوبارہ سوچ بچار کر رہا ہے, جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آیا امریکی فوجیوں کی واپسی میں تھوڑی تاخیر کر دی جائے, جن کا مشن جنگی کاروائیوں سے افغان فوجیوں کی ٹریننگ میں بدل رہا ہے. انہوں نے رپورٹروں کو بتایا کہ اس معاملے پر افغان صدر اشرف غنی کے آئندہ ماہ واشنگٹن دورے کے دوران بات چیت ہوگی. کارٹر صدر اشرف غنی سے ملاقات کر چکے ہیں اور امریکی فوجیوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس وقت قریب 10,000 امریکی فوجی افغانستان میں تعینات ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
دمشق نے گزشتہ رات ترک فوجی کارروائی کو ایک اشتعال انگیز جارحیت قرار دیا. ترک فوجیوں نے شمالی شام میں واقع ایک تاریخی مقبرے کو دوسرے مقام پر منتقل کرنے اور درجنوں فوجیوں کا انخلا کرنے کے لیے کارروائی کی تھی. انقرہ نے گزشتہ شب ٹینک اور بھاری ہتھیار سرحد پار شام میں داخل کیے تاکہ تقریباً 40 فوجیوں کو وہاں سے نکال سکیں جو سلطنت عثمانیہ کے بانی کے دادا سلیمان شاہ کی باقیات کی حفاظت پر مامور تھے. داعش کے عسکریت پسندوں نے حالیہ مہینوں میں اس علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا. شام میں شدت پسند گروپ داعش کی کارروائیوں سے اس مزار کو محفوظ رکھنے کے لیے ترکی کے تقریباً 40 فوجی تعینات تھے اور ترک فورسز کی کارروائی ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع کی گئی جو اتوار کی صبح مکمل ہوئی تھی. فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یوکرین میں ہونے والی لڑائی میں شامل دونوں فریق مشرقی یوکرین میں اگلے محاذ سے بھاری ہتھیار واپس لانے پر راضی ہو گئے ہیں, جو امن منصوبے کے اطلاق کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے. پہلے اس منصوبے کی بار بار خلاف ورزی کی گئی. عہدیداروں نے کہا ہے کہ روس نواز باغیوں نے آئندہ 2 ہفتوں کے دوران اس واپسی کو مکمل کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ممکن ہے باغی اتوار سے اپنے ہتھیار واپس لے جانے کا آغاز کریں. باغیوں نے خبر رساں اداروں کے توسط سے توثیق کی ہے کہ انہوں نے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. اس کے علاوہ مشرقی یوکرین کے شہر خارکیو میں سابق صدر کی برطرفی کا 1 سال مکمل ہونے پر ایک مظاہرے کے دوران دھماکہ ہونے سے کم ایک شخص ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے. یہ خبر مقامی عہدیداروں اور میڈیا نے بتائی ہے. یوکرین اور باغیوں نے ہفتے کے روز قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جو 1 ہفتہ قبل دستخط ہونے والی کمزور فائر بندی میں پیش رفت کی علامت ہے. 52 باغیوں کے عوض 139 یوکرینی فوجیوں کو واپس کیا گیا. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف جنیوا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں شامل ہو رہے ہیں جو ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی اور امریکہ کے توانائی کے وزیر ارنسٹ مونیز کے درمیان ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تک کسی سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش ہیں. امریکہ اور ایران کے وزرائے خارجہ اور توانائی کے شعبے کے کلیدی عہدیداروں کے درمیان مذاکرات کے اس دور کا مقصد سمجھوتے کی راہ میں حائل ٹیکنیکل جھگڑوں کو حل کرنے کی کوشش ہے. یہ سمجھوتا ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانا ہے. ایران, امریکہ, برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس پر مشتمل گروپ کے درمیان طے ہونے والے سمجھوتے کے تحت ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرتے ہوئے اس پر لاگو پابندیوں کو نرم کر دیا جائے گا۔ کیری نے لندن میں ہفتے کے روز برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ P5+1 کہلایا جانے والا گروپ ایران کے معاملے پر متحد ہے۔ جان کیری نے کہا کہ ایران کے لیے اپنے جوہری پروگرام کو پرامن ثابت کرنے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں ان کے بارے میں کسی نوعیت کی کوئی تبدیلی پیش نظر نہیں۔ کویت میں ایک اپیلز کورٹ نے حزب اختلاف کے ایک لیڈر کو ملک کے حکمران کی توہین کرنے کے الزامات پر 2 سال قید کی سزا سنائی۔ مسلم البرا کی 2012 میں کی گئی ایک تقریر کے سلسلے میں یہ الزامات عائد ہوئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نئے انتخابی قانون سے مغرب کی پشت پناہی والے حاکم شیخ صباح الاحمد الصباح کی حمایتوں کو مدد ملے گی۔ کویت کے شہریوں نے 2012 میں نئے انتخابی قانون کے اطلاق کے بعد وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے تھے۔ کویت ان مظاہروں کے خلاف کڑی کارروائی کرتا آ رہا ہے، حتیٰ کہ بعض کویتی افراد کی شہریت بھی خارج کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں بحر الکاہل کی بندرگاہوں پر اربوں ڈالر کے ساز و سامان کی نقل و حمل کا سلسلہ شروع ہونے سے صورتحال میں کچھ بہتری ہوئی ہے، کیونکہ امریکی بندرگاہوں پر کام کرنے والے کارکنوں اور بندرگاہ کا نظم و نسق چلانے والوں کے درمیان لیبر کے نئے کانٹریکٹ کے بارے میں عبوری سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ تاہم اس سمجھوتے کی منظوری پورٹ کے آپریٹرز اور یونین کے ارکان کی طرف سے ضروری ہے۔ فوری طور پر واضح نہیں ہوا کہ اس بارے میں ووٹنگ کب کرائی جائے گی۔ امریکہ میں لیبر کے وزیر نے سان فرانسسکو میں دونوں فریقوں کے درمیان 4 روزہ مذاکرات کی نگرانی بھی کی۔ وائٹ ہاؤس نے اس عبوری سمجھوتے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے امریکی معیشت کے لیے اطمینان بخش قرار دیا۔ امریکہ میں شہری آزادیوں اور سیاہ فاموں کے لیے اختیارات اور طاقت کے حقوق کے علمبردار متنازع لیڈر مالکم ایکس کی 21 فروری کو 50ویں برسی تھی۔ انہیں 1965 میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مالکم نے سیاہ فاموں کے حق کے خود ارادیت کی وکالت کی تھی اور ان کے معاشرے میں گھلنے ملنے کے خیال کو مسترد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ سمیت شہری آزادیوں کے علمبردار دوسرے لیڈروں کے ساتھ بھی ان کا اختلاف رہا۔ وہ نیشن آف اسلام نامی گروپ کے 12 برس تک ترجمان بھی رہے۔ اس سیاہ فام مسلمان گروپ کو انہوں نے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل ختم کر دیا تھا۔ اور آئیے چلتے چلتے آپ کو موسم کا کچھ حال بتاتے ہیں۔ واشنگٹن، ورجینیا اور میری لینڈ سمیت رچمنڈ سے بوسٹن تک کا مشرقی ساحلی علاقہ ہفتے کے روز طوفانی ہواؤں اور برف باری کی زد میں رہا، جبکہ شدید سردی کے موسم کا یہ سلسلہ جنوب میں شمالی جارجیا تک جاری ہے، جبکہ نیو انگلینڈ کے علاقے میں جہاں پہلے ہی 8 فٹ تک برف جمی ہوئی ہے مزید برف باری ہوئی۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور اتوار کی صبح شمال مشرقی علاقے میں مزید 6 انچ برف باری کی پیش گوئی کی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ سردی کی یہ لہر آئندہ ہفتے بھی جاری رہے گی، جبکہ اس خطے میں شدید سرد ہوائیں بھی چلیں گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں بسنے والے صغیر اسلم امریکی شہریت اختیار کرنے کے باوجود اپنے آبائی وطن پاکستان میں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یتیم لڑکیوں کے لیے سبا ٹرسٹ نامی ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام کے لیے ایک انٹرویو میں صغیر اسلم اس ادارے کے بارے میں بتایا۔ آئیے اس گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں۔
بہت عرصے سے ہم مختلف آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہے تھے، فار ایگزامپل فیض الاسلام، ایس او ایس، اکنا ریلیف، اسلامک ریلیف اینڈ ادر پیپل ہو سپورٹ آرفنز۔ ہم ان سب کو سپورٹ کر رہے تھے۔ جس وقت پاکستان میں ارتھکویک آیا 2005 میں، تو فرسٹ ٹائم ان مائی لائف کے پاکستان میں میں نے بہت وقت گزارا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اب ان یتیم بچیوں کا اور کیا ہوگا۔ پھر میں نے وہی آرفنیج جن کو ہم پہلے سپورٹ کرتے رہے ہیں، جن کا میں نام آپ کو ابھی بتا چکا ہوں، میں ان کو وزٹ کرنے گیا دوبارہ، لیکن دس ٹائم میں ان کو اور نظریے سے دیکھ رہا تھا۔ اور سم ہاؤ وہ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، شاید ہم سے بھی اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن سم ہاؤ میرے دل کو تکلیف ہوئی کہ اگر یہ یتیم ہیں، ان کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، وائی آر دے ٹریٹنگ لائک آرفنز؟ تو اس وقت ہم نے کہا کہ ہم یہ ایک بچیوں کا گھر بنانا چاہتے ہیں، یتیم خانہ نہیں، ان کا اپنا گھر، جہاں ان کو بالکل ہم اپنی بچیوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے۔ اور ماشاءاللہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب یہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم پہلے یتیم تھیں لیکن اب ہم یتیم نہیں ہیں، کیونکہ ان کو وہ سب ایٹماسفیئر بھی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کانسیپٹ ماما پاپا بھی ہیں، وہ مجھے پاپا کہتی ہیں، میری وائف کو ماما کہتی ہیں، द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल कि हम उनका जो है वी अंडरस्टैंड ड्रामा द मुसीबत व्हाट दे हैव गॉन थ्रू जिस वक्त उनके वालदैन फौत हुए तो इस यही वजह थी शुरू करने की, वरना हम पहले और यतीमों को सपोर्ट करते रहे हैं। हम उनको बिल्कुल आप आकर मैं आप लोगों को कहूँगा आकर विजिट करें, देखोगे जिन लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने अब्राहम हक साहब हैं जिनका बड़ा इदारा भी है और ये हमारे क्रिकेट के कैप्टन वसीम हैं उनका वो हैं, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी इदारा कोई देखा ही नहीं क्योंकि ये बिल्कुल घर की तरह है। इट्स अ होम, इट इज़ अ फैमिली, इट्स अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इट्स अ ट्रेनिंग सेंटर टू बिल्ड फ्यूचर पीसफुल पीस लविंग लीडर इस दुनिया के लिए। हमारी मेन मकसद ऑफ पाकिस्तान का जो उसके बाद हुआ वो ये है कि पाकिस्तान को एक वो रियासत बनाई जाए, आज जो इट इज कॉल्ड अ टेररिस्ट, इंशाल्लाह हम इसको एक विल मेक इट अ मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। फंडिंग जो गुड लोग हैं मुखिया लोग हैं उन्हीं से आती है और माशाल्लाह हमारे यहाँ एलए कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जिनकी ख्वाहिश है, जिनका मेन रीज़न भी यही है, वो भी चाहते हैं कि इन बच्चों को अच्छी तरह सपोर्ट किया जाए। कुछ लोगों ने जाकर विजिट किया है, उन्होंने खुद आकर कहा है कि जी सगीर भाई हमारा भी हिस्सा डाल लो। तो इसी तरह लोग माशाल्लाह एलए की कम्युनिटी बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करती है। इज नॉट के हम अमेरिका में अब नहीं रहते, अब हमारा आई एम अमेरिकन सिटीजन, माई वाइफ इज अमेरिकन सिटीजन, वी कम एंड गो, लेकिन ज्यादा टाइम उन बच्चों के साथ पाकिस्तान में ही गुजरता है। इवन जब मैं अमेरिका में भी हूँ उस वक्त भी हम उनके साथ हैं। हमारा जो मकसद है टू एजुकेट दीज गर्ल्स सो दे बिकम पीसफुल पीस लविंग लीडर्स ऑफ टुमारो।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी का तर्जुमान इदारिया, आइए सुनते हैं।
ICL या जिसे दाइश के तौर पर भी जाना जाता है खित्ते और बैन अल-अक़वामी बरादरी के लिए एक मुसलसल खतरा है, लेकिन ICL के मुकाबले के लिए कायम इत्तेहाद ने इसके जोर को तोड़ने में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं और वो उन दहशतगर्दों की हैसियत घटाने और उन्हें रुसवाई और आखिरकार शिकस्त से हमकरार करने की अपनी कोशिशों को मुसलसल जारी रखे हुए हैं। जैसा कि अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में कहा कि बैन अल-अक़वामी बरादरी को इस इंतहा पसंद खतरे के मुकाबले के लिए यकजा होकर कार्रवाई करनी चाहिए और ये वाजे है कि इसका नुकता आगाज दाएश को शिकस्त देना है। वजीर खारजा कैरी ने कहा कि दाएश का पीछा करने की सबसे पहली वजह यह है कि वो बेहतर तौर पर मुसल्ला, बेहतर तरबियत याफ्ता और उन्हें बेहतर तौर पर फंड्स हासिल हैं और वो तारीख में किसी भी दूसरे दहशतगर्द ग्रुप की निस्बत किसी इलाके पर कब्जा करने की ज्यादा अहलियत रखते हैं और क्योंकि वो सिर्फ इराक के एक ग्रुप के लिए ही नहीं बल्कि खित्ते के हर मुल्क के लिए अमन और सलामती का बराह रास्त खतरा है और क्योंकि वो दुनिया भर में अपने खतरे को फैलाने की मजीद खुल्लम खुल्ला धमकी दे चुके हैं और वो इस मकसद के लिए काम भी कर रहे हैं। अमरीका और बैन अल-अक़वामी बरादरी की कोशिशें पहले ही रंग ला चुकी हैं। सिर्फ 4 माह कबल ही दाएश बगदाद पर कब्जा करने के अपने मंसूबों का ऐलान कर रहा था, लेकिन फिर 2 वाकयात रूनुमा हुए। इराक में एक नई हुकूमत कायम हुई जो इस्लाहात करने का इरादा रखती है और दूसरा वाकया था दाएश को मुंतशिर करने, इसकी हैसियत घटाने और बिलआखिर इसे शिकस्त से दोचार करने के अहद से वाबस्ता 60 से ज्यादा अरकान के एक बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की तश्कील। अरब दोस्तों, यूरोपीय इत्तेहादियों और दुनिया भर के दूसरे मुल्कों की मदद के साथ अमरीका इन दोनों तब्दीलियों की क्यादत में भरपूर तरीके से शामिल है। सितंबर के महीने से इत्तेहाद एक जामे हिकमत अमली के सिलसिले में लगभग 2000 फजाई हमले कर चुका है, दाएश के कमांड स्ट्रक्चर को तहोबाला कर चुका है, इसके प्रोपेगेंडा की बेकनी और इसकी माली इमदाद को कुचल चुका है और इसके रसदी नेटवर्क को नुकसान पहुंचा चुका है। इस ग्रुप के अरकान को मुंतशिर किया जा चुका है और इन्हें अपने हरबे तब्दील करने पर मजबूर किया गया है। آج عراق کے بیشتر حصے میں داعش کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اتحاد کی مدد سے عراقی فورسز نے علاقے واپس لے لیے ہیں اور داعش کو مدافعانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شام میں داعش اپنی کمان کی تنصیبات پر حملوں، تیل کے اپنے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا نظارہ کر چکا ہے اور کوبانی پر قبضے کی اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکا ہے۔ داعش کا کوئی بڑا دستہ اس خوف کے بغیر جارحانہ طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ کب اور کس وقت فضا سے ان پر کوئی حملہ ہو جائے۔ پرتشدد انتہا پسندوں کا ابھرنا اقتدار اعلیٰ اور قانون کی حکمرانی کے عالمی اصول کے لیے ایک چیلنج ہے اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہمارا اجتماعی مستقبل دہشت گردوں کے قدیم اور جنونی نظریات سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بجائے وہ شائستگی، تہذیب، علم اور منطق اور قانون کی عالمگیر اقدار پر تعمیر ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گوگل کے نائب صدر ونٹن سرف کا شمار انٹرنیٹ کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کی پریشانی لاحق ہے کہ وہ تصاویر اور ڈاکیومینٹس جو اب تک ہم کمپیوٹر پر محفوظ کرتے آئے ہیں کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں موجودہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کہیں بالکل ہی غیر مروج نہ ہو جائیں۔ ونڈسرف کو اس بات کا خوف ہے کہ جوں جوں ٹیکنالوجی ترقی کرتی جائے گی، پرانے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر تبدیل ہوتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان ڈیجیٹل تاریک دور میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت پرانی ٹیکنالوجی کا نام و نشان موجود نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آئندہ نسلوں کے پاس 21ویں صدی کا بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ریکارڈ موجود ہوگا۔ مسٹر سرف نے یہ بات سان ہوزے میں ایک بڑی سائنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ سالانہ اجلاس امریکن ایسوسی ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا۔ انٹرنیٹ کے میدان میں وہ بہت ہی قد آور شخص ہیں جنہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا پیکٹ کس طرح منتقل ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک نئے مسئلے پر دھیان مرکوز کیے ہوئے ہیں جو ہماری تاریخ کو برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان کے الفاظ میں، ہماری زندگی، ہماری یادیں، ہمارے اہل خانہ کی پسندیدہ تصاویر ہمارے ہارڈ ویئرز کے کلاؤڈ میں اطلاعات کے ذروں کے روپ میں موجود ہیں۔ تاہم جون جون ٹیکنالوجی میں پیش رفت ہوتی ہے، یہ اطلاعات آنے والے تیز تر ڈیجیٹل انقلاب کی نظر ہو سکتی ہیں۔ مسٹر سرف نے بتایا کہ انہیں اس بارے میں بہت پریشانی رہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اور آپ ایسے ہی تجربات سے گزر رہے ہیں، ڈاکیومینٹس کے پرانے فارمیٹ جنہیں ہم بناتے ہیں یا آگے بڑھاتے ہیں، انہیں سافٹ ویئر کے تازہ ترین ورژن کے ذریعے پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ پرانی ٹیکنالوجی کو دوام حاصل نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل مواد کے انبار تو لگے ہوں، لیکن در حقیقت ہمیں یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ آرکائیو کس چیز کے ہیں۔ ونٹن سرف اس خیال کو فروغ دینا چاہتے ہیں کہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا ہر ذرہ محفوظ بنایا جائے تاکہ یہ کبھی بھی قصہ پارینہ نہ بنے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ذرات کسی عجائب گھر میں کلاؤڈ کی شکل میں تو موجود ہوں لیکن ہم انہیں نئی ٹیکنالوجی پر منتقل نہ کر سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ڈیجیٹل فارم تشکیل دینا چاہیے جہاں یہ تمام معلومات کلاؤڈز میں سرور پر محفوظ ہوں۔ اگر یہ خیال عملی ثابت ہوتا ہے تو جن یادوں کو ہم دل کے قریب رکھے ہوئے ہیں یا وہ معلومات جو آج کی تہذیب و تمدن سے متعلق ہیں اس تک آئندہ نسلوں کو رسائی ممکن ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی اس وقت کا نیوز شو ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے گھنٹے کے ایڈیٹر شہناز عزیز، ٹیم میں ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب تھے اور انجینئر جان ڈرائیڈن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کا تازہ بلٹن لیے پھر حاضر ہوں گی، اور جس کے بعد آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز۔ آپ کے لیے پیش کریں گے قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر موگا۔